بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. أما بعد، الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، في من كره فقد بريا ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. یہ اس باب کی پانچویں حدیث ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، بلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا. اس روایت کی راویہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بیان فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر کچھ ایسے حاکم مقرر اور اپوائنٹ کیے جائیں گے، ایسے رولرز تمہارے اوپر اپوائنٹ کیے جائیں گے، مقرر کیے جائیں گے، کہ تم ان کے بعض کاموں کو پسند کرو گے اور بعض کاموں کو پسند نہیں کرو گے. تمہارے اوپر ایسے حکما آئیں گے، ایسے رولرز آئیں گے، ایسے امیر آئیں گے، ایسی حکومت کرنے والے آئیں گے، ایسے لیڈرز آئیں گے کہ ان کی بعض باتوں کو تم پسند کرو گے، بعض باتیں تم کو پسند آئے گی، بعض کاموں کو تم پسند نہیں کرو گے. تو اب بادشاہ ہے، سامنے بادشاہ ہے، امیر ہے، لیڈر ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ اس کے ماننے والے، اس کی جو رعایا ہے، وہ لوگ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ان کے برے کاموں پر کراہت، ناپسندیدگی کا، انہیپینس کو وہ بتلائے گا، شو کرے گا، تو وہ بری ہو گیا. اب بادشاہ کے سامنے بول تو نہیں سکتا، اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس طاقت ہے. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بادشاہ کے سامنے بولنے کی جرأت کی ہے، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الجہاد، کہ افضل الجہاد کیا ہے؟ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بولنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بھائی، انسان کو اس کے کانسیکوینسز کے لیے ریڈی رہنا پڑتا ہے. کہ جی، دنیا اس کی شاہد ہے، دنیا اس کی گواہ ہے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا، یہ سب سے افضل جہاد. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ بادشاہ بھی ایسے تھے اور اس کے ماننے والے بھی ایسے تھے، جن کے پاس میں نے پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے بتایا تھا ایک زمانہ ایسا تھا کہ کوئی امیر بننا پسند نہیں کرتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، بھاگتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امامت سے بھاگتے تھے، امامت کی ذمہ داری نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابو عبید اللہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد نماز نہیں پڑھاؤں گا، آج کے بعد کیا نہیں پڑھاؤں گا، نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں نماز نہیں پڑھائیں گے؟ تو کہا کہ نماز میں میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں امیر ہوں مسلمانوں کا، اس لیے میں مصلی کے اوپر کھڑا ہوں، میں امیر ہوں اس لیے مصلی کے اوپر کھڑا ہوں، اس لیے مجھے امام بنایا گیا۔ تو کہا کہ میں آج کے بعد امامت نہیں کراؤں گا۔ صحابہ کسی کے درمیان میڈیٹر نہیں بنتے تھے، کسی کے درمیان کیا نہیں بنتے تھے، میڈیٹر نہیں بنتے تھے کہ بھائی دو آدمی کا کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ بیچ میں آئے کہ بھائی میں فیصلہ کروں گا۔ صحابہ اس سے بھاگتے تھے کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گئی، کوئی غلط یہ ہو گیا، کوئی غلط فیصلہ ہو گیا، تو کل قیامت میں ذمہ داری کس کی ہوگی؟ صحابہ اس سے بھاگتے تھے۔ ہم لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، اچھا بھائی مجھے ماشاءاللہ میڈیٹر بنائے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اگر انسان کے پاس صلاحیت ہو، انسان کسی کے معاملے کو سلجھا سکتا ہے علم کی روشنی میں، تو کرنا چاہیے، ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن میں صحابہ کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کس قدر کوشش تھے، کتنا احتیاط کرتے تھے۔ تو وہ زمانہ ایسا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر القرونی قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تین زمانے کی گارنٹی دی ہے، صحابہ کا زمانہ، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ اور تابعین کا زمانہ۔ اس کے بعد کیا ہوگی؟ فساد ہوں گے، فتنے ہوں گے، بغاوتیں ہوں گی، ریبلنس، جھوٹ ہوگا، خیانت ہوگا، غداری ہوگی، دھوکے بازی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے جو جتنا نبی کے زمانے کے قریب، اس نے اچھا زمانہ پایا۔ اچھا، اس حدیث کے اوپر ایک بات اور ہے، کہ نبی علیہ السلام فرما دیں کہ بہترین زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ایک طرف تو یہ روایت ہے، دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ گزرنے والا زمانہ بہتر ہوتا ہے آنے والے کے مقابلے میں، ہر جانے والا یہ بہتر ہے کمپیئر ٹو کمنگ ون، جو آنے والا ہے اس کے مقابلے میں جانے والا بہتر ہے۔ لیکن سوال ہوگا، پھر سوال ہوگا کہ حجاج ابن یوسف کا زمانہ پیچھے ہے اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ کیا ہے؟ آگے ہے، اس کے بعد آئے ہیں نا وہ، تو اور زمانہ کس کا بہتر ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ بہتر ہے کمپیئر ٹو حجاج، حجاج نے تو بہت ظلم کیے، اس کو خون کی لت لگ گئی تھی، قرآن پاک کا حافظ تھا، عبد الملک ابن مروان نے اس کو گورنر بنایا تھا مکہ، مدینہ، یمن اور طائف کا، کوفہ میں بیٹھ کر وہ حکومت کرتا تھا، دونی تھا جہاد کا، بڑا باہوش اور بہت ہی ہمت والا، اس کے زمانے میں فتوحات بھی بہت ہوئی ہے، قرآن کریم کا حافظ تھا۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ روزانہ رات میں ایک رکعت میں 10 پارے پڑھتا تھا، ایک رکعت میں کتنے پارے پڑھتا تھا؟ 10 رکعت میں 200 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا۔ اس کے متعلق یہ ہے کہ قرآن کے اندر اعراب لگانے والا، قرآن کے اندر زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تھے، یہ مشہور یہ ہے کہ حجاج نے لگوائے، حجاج ابن یوسف نے لگوائے، بڑا دھونی تھا، جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا، ڈرتا نہیں کسی سے، نفلے پڑھنے والا، لیکن بس اس کو خون کی لت لگ گئی تھی، خون کی لت لگ گئی. اس کے متعلق آتا ہے کہ 120,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. 120,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے. جب تک کسی کو قتل نہیں کر جاتا اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا. اس کے یہاں ایک ایک ٹائم کے اندر 80,000 لوگ پریزن میں ہوتے تھے. اتنا ظالم, بہت ظالم تھا. بڑے بڑے تابعین کو قتل کیا ہے, بڑے بڑے علماء کو قتل کیا ہے اس نے. سعید ابن جبیر جلیل القدر, بڑے بڑے پائے کے تابعی, مضبوط اور بڑے اللہ کے ولی, مقام رکھنے والے, انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ حجاج ظالم ہے. انہوں نے کہا کہ حجاج کیا ہے؟ ظالم ہے. تو بادشاہ کے تو لوگ ہوتے ہیں نا بھائی, اس کے چیلے چپاٹے تو ہر جگہ ہوتے ہیں, چمچے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے زبان میں, ہے نا, چمچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ چمچوں کا حال بھی وہی ہوتا ہے جب شادی وغیرہ ہو جاتی ہے تو جو اسپونز ہوتی ہیں نا, اسپونز ہے نا, وہ پلاسٹک کی, وہ سب نیچے گری ہوتی, تو چمچوں کا حال یہی ہوتا ہے. لوگ استعمال کر کے ان کو کہا کر ڈال دیتے ہیں. تو کسی نے خبر مجا دی, اب بادشاہ کا کام کیا ہے؟ بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز دماغ میں آ گئی, حکومت اپنی ہے, صحیح ہے غلط ہے, کس کو جواب دینا ہے. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی اگر کوئی میرے پاس ایسا پھل لے کر آئے کہ وہ پھل مجھے خوش کرنے والا, تو جتنا بڑا پھل ہوگا اتنا میں اس کو کیا دوں گا؟ سونا دوں گا. جتنا پھل ہوگا اتنا میں اس کو کیا دوں گا؟ سونا دوں گا. اور اگر مجھے پسند نہیں آیا تو اسے وہ پھل نگلنا پڑے گا, اس کو سولو کرنا پڑے گا, اسے سولو کرنا پڑے گا. ایک شخص کہا کہ میرے پاس بیر, گجراتی میں اس کو کہتے ہیں بور, بیر, یہ انڈیا پاکستان ہم لوگ جانتے ہیں. تو کہا کہ میرے جو کھیت اور میرے جو فارم کے جو بیر ہیں نا, وہ سب سے بہتر ہیں, سب سے میٹھے ہیں. تو وہ بادشاہ کے پاس وہ بیر لے کے پہنچ گیا کہ یہ تو بادشاہ کو امپریس کر ہی دے گا, اتنے میٹھے بیر ہیں. بادشاہ نے ٹیسٹ کیا تو کہا کہ کوئی مزہ نہیں ہے. تو کہا کہ اب کیا کرنا پڑے گا؟ تجھے اس کو نگلنا پڑے گا. تو بیر تھا, نگلنا آسان تھا, نگل لیا. ایک دوسرے صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایپل, میرے پاس کیا ہے, سیب کا باغ ہے اور سب سے میٹھے کشمیری سیب ہے میرے پاس, پنک لیڈی. بادشاہ کھائے گا تو بس وہ اس کے منہ سے پانی ہی آتا رہے گا. تو وہ سیب لے کر بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ نے چکھا لیکن بادشاہ خوش نہیں ہوا. تو اب پہلے اس نے رونا شروع کر دیا اور رونے کے بعد پھر ہنسنا شروع کر دیا, پہلے رویا پھر ہنسنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ روتے کیوں ہو اور ہنستے کیوں ہو؟ تو کہا کہ رونا مجھے اس لیے آیا کہ میں سیب نگل اس کو سولو نہیں کر سکتا ہوں, اور ہنسی مجھے اس لیے آئی ہے کہ باہر ایک انسان واٹر میلن لے کے انتظار کر رہا ہے. وہ باہر ایک انسان کیا, وہ تربوز لے کر انتظار کر رہا ہے, تو مجھے ہنسی اس پر آ رہی ہے کہ میں ایپل نہیں کر, تو اس کا تو کیا حال ہونے والا ہے. تو بادشاہوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا, ایک چیز ذہن میں آ گئی, ان کو کسی کو جواب تو دینا نہیں. تو حجاج ابن یوسف, حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ یہ ظالم ہے. تو کہا ان کو اریسٹ کرو, ان کو پکڑ کے لاؤ میرے پاس. ان کو پکڑ کر لانے والے دو انسان تھے, یہ جانتے تھے کہ سعید ابن زبیر کون ہے, اجل تابعین میں اپنے وقت کے بڑے عالم, بڑے محدث. انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو بھاگنا ہو تو بھاگ جائیے. تو سعید ابن زبیر نے کہا کہ نہیں, میری وجہ سے تم کیوں اپنے آپ کو, اگر میں بھاگ جاؤں گا تو وہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے, وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا, وہ تمہیں بھی مار دے گا. جس نے 100,000 لوگوں کو قتل کیا ہو اس کے لیے دو پانچ آدمی کیا ہے, ये इनको पकड़ के लाए। तो हज्जाज ने हज़रत सईद इब्ने जुबैर से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम मुझको जालिम कहते हो, क्या तुम मुझको जालिम कहते हो? तो सईद इब्ने जुबैर तो आलिम है। सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि अंत कासितुन व आदिलुन, अंत कासितुन आदिलुन, वहाँ जो लोग मौजूद थे दूसरे उलमा कहा कि तुम जालिम की तारीफ कर रहे हो, यानी कासित, तुमने कहा कि अंत कासित, तुम कासित हो तो के साथ, और फिर तुमने उसकी तशरीह के अंदर ये कहा कि आदिल, कासित का माना है आदिल, यानी तुम आदिल हो, ये कहाँ आदिल है, तो जालिम है, ये कहाँ इंसाफ करने वाला है, तुमने कासित आदिल कहा उसको। हज्जाज जो था ना, मैंने कहा ना, बड़ा फिलोसोफर भी था, बहुत होशियार, बहुत समझदार, बहुत चालाक। ये जो करीब मेरे जैसे कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम इसकी तारीफ कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ये आदिल है, कासित, कासित, और फिर तुमने कासित का माना खुद बताया कि आदिल। हज्जाज ने कहा कि नहीं, ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कहा नहीं, बहुत कुरान को बहुत समझने वाला था, बड़ा फसीह था, बहुत ही बड़ा फिलोसोफर था वो। कहा कि ये मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कासित आदिल, तो ये जो कासित कह रहे हैं ना, वो कासित का मतलब कह रहे हैं कि जो कुरान के अंदर आया है, वो अम्मल कासितून फकानु लिजहन्नम हतबा, वो अम्मल कासितून ना सूरह जिन के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अम्मल कासितून, ये जालिमीन जो होंगे ना, अल्लाह ताला इन जालिमीन को कयामत के दिन जहन्नम का ईंधन बनाएंगे, यानी जिसके जरिए से हम आग को भड़काते हैं, आग को जलाते हैं, कोल जिसको हम कहते हैं, वुड जिसके जरिए हम आग को जलाते हैं। कहा कि ऐसे लोगों को अल्लाह जहन्नम में डालेगा और फिर जहन्नम को जलाएगा। तो ये जो कासिद कह रहे हैं ना, वो कासिद वो आदिल वाला नहीं, वो कासिद का मतलब ये कुरान वाला कासिद है, वो हज्जाज खुद उसकी तशरीह कर रहा है। अब सोचो कि वो कितना समझदार होगा, कुरान की कितनी अंडरस्टैंडिंग उसके पास होगी। और जो उसने मुझे आदिल कहा ना, उन्होंने तो कहा कि आदिल का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, वो कुरान वाला आदिल कह रहे हैं, सुम्मल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, हद से गुजरने वाला, अहकाम को तोड़ने वाला, अहकाम को तोड़ने वाला, हद से गुजरने वाला। तो कहा कि आदिल से मुराद वो मतलब नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये वो कुरान वाला आदिल रहे, सुम्मल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम यादिलून, नाफरमान, इतना समझदार था। अब बात तो सामने वाजे हो गई। तो कहा कि तुमने मुझे जालिम कहा है, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। कहा कि इनको मेरे सामने कत्ल करो। हजरत सईद इब्ने जुबैर रदी अल्लाह अन्हु को हज्जाज के सामने लिटाया गया, उन्होंने अपना चेहरा किबले की तरफ फेर दिया। इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल, ये आयत पढ़ना शुरू किया। हज्जाज को बड़ा गुस्सा आया कि किबले की तरफ चेहरा और कुरान पाक की तिलावत मुंह के ऊपर। कहा कि इसका चेहरा फेरो किबले से, उसको ये भी पसंद नहीं था, किबले से उनका चेहरा फेर दिया गया। ये वो लोग थे जो जालिम के सामने झुकते नहीं, वो जमाना था। मैंने कहा ना कि जमाने का भी क्या होता है, फर्क होता है। हकीम तिर्मिज़ी का नाम सुना होगा आपने, हकीम तिर्मिज़ी मुहद्दिस हैं बड़े, इनकी किताब है हदीस के अंदर। इनका मतब था, डॉक्टर थे, हकीम थे, इलाज करते थे लोगों का। तो एक दिन अपने मतब में, अपने दवाखाने में, अपने सर्जरी में बैठे हुए थे, औरत आई, जवान थे जवानी के अंदर, बहुत ही खूबसूरत, और आकर बहलाने वाली बातें करने लगी, फुसलाने वाली बातें करने लगी, गोया कि वो अपना कोई मकसद हासिल करना चाहती है। हजरत ने उसको फौरन अपने मतब से, अपने दवाखाने से निकाल दिया। اپنے اس کے اندر سے نکال دیا. حکیم ہے آپ, محدث ہے اپنے وقت کے, بولے اس کو اپنے دوا خانے سے مطلب سے بھگایا نکالا. اب نکالا جو ہے یہ بات تو جوانی کی ہے, زمانہ گزر گیا, زمانہ گزر گیا. اب بڑھاپے میں جب وہ بوڑھے ہو گئے, خود فرماتے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے میں دل میں خیال آیا, بڑھاپے میں دل میں خیال آیا کہ یار وہ موقع اچھا تھا, وہ سامنے سے خود چل کر آئی تھی تو کاش میں اپنی وہ جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی وہ پورا کر لیتا. تو بڑھاپے میں یہ خیال آ رہا ہے, خیال آیا اور چلا گیا, اس کی طرف انہوں نے توجہ, لیکن بڑھاپے میں خیال آیا. اس خیال کے اوپر وہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جب بدن میں طاقت تھی, ہمت تھی, جوانی تھی, چہرہ تھا, مہرہ تھا, شہرت تھی, سب کچھ تھا, تب تو میں نے خود اس کو نکالا. اب جب توانائی کمزور پڑ گئی, بدن کے اعضا کمزور پڑ گئے, بدن ڈھیلا پڑ گیا, چہرے پر سفیدی آ گئی, اب یہ خیال آ رہا ہے, روئے اللہ, خوب روئے بڑھاپے میں. رات میں سوئے ہیں نا تو خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ زیارت ہوئی. جس نے نبی کو دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ یہ زیارت نصیب کرتا ہے. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. اللہ نے پابندی لگا دی اس کے اوپر, ورنہ شیطان کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے, شیطان کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اسی لیے دجال جو ہوگا نا وہ اسی شیطان کو استعمال کرے گا, دجال جب نکلے گا تو. کہ ایک انسان کے پاس آئے گا, کہا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو تو مجھے خدا مانے گا؟ دجال جب نکلے گا تو اب کیا کرے گا؟ وہ شیطان کو حکم دے گا, اور شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے پاس آئے گا تو یہ سمجھے گا کہ میرے ماں باپ زندہ ہو گئے. نبی کی شکل میں شیطان, ورنہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کل اٹھ کے کسی نے کہا کہ نبی میرے, نعوذ باللہ, شیطان کسی بھی نبی کی شکل میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ کل سے نماز معاف ہے. اللہ نے پابندی لگا دی, وہ نبی کی شکل ہی. اس نے نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. اور اللہ تعالیٰ جس کو زیارت نہیں ہوئی, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ قیامت میں زیارت کروائے گا انشاءاللہ, قبر میں زیارت کروائے گا. تو نبی علیہ السلام کی حکیم ترمذی کو خواب میں زیارت ہوئی تو کہا کہ اب نبی علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب جوان تھا تب تو کچھ نہیں کیا, تب تو میں نے خود اس کو بگایا, بوڑھا ہو گیا تو اب یہ خیال آ رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رونے نے, انہوں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا تھا, تمہارے رونے نے, تمہارے افسوس نے, تمہارے غم نے تمہارے اس خیال کو بھی اللہ نے معاف کر دیا, تمہارے اس خیال کو بھی اللہ نے معاف کر دیا. لیکن جواب تو ابھی بھی باقی ہے. تو فرمایا کہ جب تم جوان تھے نا وہ زمانہ میرے زمانے سے قریب تھا, اس لیے گناہ سے بچنا آسان ہو گیا کہ تم نے اس عورت کو بھگا دیا. اب تم بوڑھے ہو گئے, 30-40 سال کا فاصلہ, تم 30-40 سال میرے زمانے سے دور ہو گئے, تو اب یہ خیال تمہارے اندر آ رہا ہے. 30-40 سال میں اتنا فرق, ہم تو کتنے دور چلے آئے ہیں, ہم تو کتنے دور چلے آئے ہیں نبی کے زمانے سے. تو جیسے جیسے ابھی ڈسٹنس ہوگا, جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا, دوری آئے گی نا, خرابیاں, برائیاں, فحشکاریاں, جھوٹ, دھوکے بازی, دگا بازی, خیانت, یہ سب اور بڑھے گا. نبی کے زمانے میں جتنے نبی, آپ دیکھتے جائیے نا, آپ کتابیں پڑھیے, آپ تعلیم کے اندر سنیے, نبی کے زمانے کے لگتا ہے کہ وہ زمانہ ہی کیسا زمانہ تھا کہ یعنی کوئی کسی کے لیے برا سوچنے والا نہیں تھا. المسلم و اخو المسلم کا جو حقیقی مزداق وہی لوگ تھے. کتنی حدیثوں میں کتنے فضائل عمل میں کتنی بار سنا ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک انسان مر رہا ہے, پانی کی پیاس لگی ہوئی ہے, دوسرے کی آواز سنتا ہے تو اس کو دے دیتا ہے. وہ زمانہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا کہ ایک کے گھر سے وہ کھانا چلا ہے کہ بھائی میں اپنے پڑوسی کے یہاں بھیج دوں, میرے یہاں کچھ کھانا زیادہ بنا ہے, تو وہ گھومتا ہوا اسی کے گھر آیا ہے. آج ایسا پوسیبل ہے بھائی؟ ایسا ممکن ہے آج؟ یہ ساری کتابوں میں یہ بات ہے. لوگ آج بھی مل جائیں گے ایسا آپ کو مدد کرنے والے مخلص لوگ, قدر کرنے والے لوگ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ وہ تمہارا زمانہ جوانی کا ہم سے قریب کا زمانہ, خیر القرون قرنی, تو وہ قرن کے ساتھ جتنے قریب لوگ ہوں گے ان کا زمانہ بھی اچھا ہی ہوگا, اس زمانے کے لوگ اچھے ہوں گے, اس کی فضائیں اچھی ہوں گی. جتنے دور آتے جائیں گے یہ ہوتی جائیں گے. تو سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو وہ حجاج نے لٹایا, چہرہ قبلے کی طرف تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, نہیں, چہرہ اس کو موڑ دو, اس طرح موڑ دو, قبلے کی طرف بھی چہرہ اس کو دیکھنا پسند نہیں, اس نے گوارا نہیں کیا, چہرہ پھیرو اس کا. تو جب چہرہ پھیر دیا گیا تھا حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تو کسی سمت کا پابند نہیں ہے, تو ہر جگہ ہے, اگر یہ میرا چہرہ پھیر دے گا تو مشرق و مغرب کا مالک ہے, تو پیدا کرنے والا ہے, تو یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے, اس سے مجھے کوئی فرق, تو میرے دل میں. اور اپنی نظر کے سامنے ان کو ذبح کروایا. اور عجیب بات مورخین نے لکھی ہے کہ جب سعید ابن جبیر کو جب ذبح کیا ہے نا, تو کہا بہت خون نکلا. ایک نارمل انسان کا جو خون نکلتا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ خون نکلا, پورا دربار اس کا خون آلود ہو گیا. تو حجاج نے اس کی وجہ پوچھی, وہاں جو کچھ ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر جب خوف ہوتا ہے نا, خوف, اور خوف غالب ہوتا ہے, فیر ہوتا ہے نا, تو فیر اور خوف کی وجہ سے خون جل جاتا ہے. یہ انسان جو دنیا سے گیا ہے نا, خوشی خوشی گیا ہے, اس کے دل میں خوف نام کی ذرہ برابر چیز نہیں تھی, تو اس کے بدن کا سارا خون باہر نکلا ہے. یہ وہ بے باک لوگ تھے. حجاج نے ان کو بھی چھوڑا نہیں, بہت ظالم انسان. لیکن بھائی, ظالم چاہے کیسا بھی ہو, ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ حق بولنے کی ہمت دی ہے, انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. حضرت مولانا حسین احمد, یہ تو دور کا زمانہ ہو گیا نا حجاج, آج کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہم نے کئی بار سنا, ان کی کتابوں میں پڑھی ہے آپ, کہ جب انگریز ہندوستان کے اندر تھے تو انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے فتویٰ دیا تھا وہ کون تھے؟ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. یعنی اس وقت تک مسلمان بھی انگریزوں کی فوج کے اندر فوجی بن کر, سپاہی بن کر سروس کرتے تھے, لیکن سب سے پہلا فتویٰ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ان کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. اس وقت کی بات کر رہا ہوں, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عرض کیا تھا کورٹ میں, جج نے کہا کہ تم اپنا فتویٰ واپس لیتے ہو؟ کہا کہ نہیں. پتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کفن نکال کے بتایا, کہا کہ یہ میں ساتھ میں لے کے آیا ہوں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اولاد تو آج بھی ہیں. تو ہر زمانے میں ظالم کو آئینہ دکھانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں. اور خصوصاً جب بات شریعت کی آتی ہے, خصوصاً جب بات کس کی آتی ہے, شریعت کی آتی ہے, تو یہ جھکتے نہیں ہیں. ابن قتیبہ, ایک اور نام یاد آیا, ابن قتیبہ, ابن قتیبہ جو ہے یہ بھی اپنے وقت کے بڑے محدث، اللہ سبحانہ، ان کے زمانے میں بادشاہ تھا وزیر تھا احمد ابن طولون، احمد ابن طولون، وہ زمانہ تھا کہ لوگ علماء کی خدمت میں آتے تھے، بادشاہ علماء کی خدمت میں آتے تھے، یہ بھی وہ اسی زمانے کی بات ہے، گائیڈنس کے لیے، دعاؤں کے لیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ مدینہ پاک میں درس دیتے تھے تو ہارون رشید کی طرف سے سال کے 307 جوڑی کپڑے ان کو ملتے تھے، کہا کہ ایک کپڑا ایک ہی دن پہننا ہے، دوسرے دن نہیں پہننا ہے. اور کون دیتا تھا؟ وقت کا امیر دیتا تھا. کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ آپ حدیث کی خدمت کر رہے ہیں تو حدیث کا مقام بتانے کے لیے روزانہ ایک جوڑی کپڑے پہنتے، دوسرا نہیں پہنتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ زمانہ تھا. بادشاہ اپنی اولاد کو علماء صلحاء کے پاس بیٹھتے تھے ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے دروس میں حاضری کے لیے. اب الٹا ہو گیا، اگر کوئی عالم کے ساتھ زیادہ گھومتا ہے تو کہا کہ یہ اس کو پیچھے لے جائے گا. برین واش ہو جائے گا اس کا. یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے. احمد ابن طولون جو یہ ابن قتیبہ کے پاس آتا تھا، ان کے دروس میں بیٹھتا تھا، ان سے مشورہ کرتا تھا، اور وہ وزیر تھا، ہر سال ان کو 1000 درہم دیتا تھا. ہر سال ان کو کیا دیتا تھا؟ 1000 درہم دیتا تھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں، گزر نیک طبیعت ایسے ہوتے ہیں. مجھے اس کے لیے تو نہیں بھائی، میں ایسے نہیں کہا کہ مولوی کو پیسے مانگ رہا ہے. میں تو نبی السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اچھے نام سے یاد کیا کرو. ایسے دو لوگ ہماری مسجد میں تھے، ایک مرحوم ہمارے اسماعیل چچا لونت، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کی عادت میں نے دیکھی تھی ماشاء اللہ، ہمیشہ عید پر کچھ نہ کچھ عیدی دیتے تھے. عید پر کیا دیتے تھے؟ عیدی دیتے تھے. اسی طرح ہمارے ایک اور ہماری مسجد کے مصلی حاجی اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں کونے میں بیٹھتے تھے، حاجی صاحب، حاجی اقبال صاحب، یہ ان کی بھی عادت تھی. اب تو نہیں ہے تو ریاکاری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ ان کی زندگی کی نیکی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. حاجی ہمارے حاجی اقبال صاحب نیک طبیعت ماشاء اللہ، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نرمی کے ساتھ بات کرنا، تو آج بھی ایسے لوگ ہیں. خیر، تو یہ احمد ابن طولون جو ہے نا، وہ 1000 درہم ان کو دیتا تھا. کس کو؟ ابن قتیبہ. اور وہ وزیر تھا. بادشاہ کا انتقال ہو گیا 18 سال کے بعد، 18 ایئرز کے بعد. اب بادشاہ کا جو بیٹا تھا، بعض لوگوں نے بادشاہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اب تم کو خلیفہ بننا چاہیے، اس کا نائب بننا چاہیے، ڈیپیوٹی بننا چاہیے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے کہ بادشاہ کا بیٹا کیا بنے، بادشاہ بنے، ڈیپیوٹی بنے، وہ انچارج بنے. بہت سارے لوگ احمد ابن طولون کے پاس آئے کہ بھائی تمہاری تو ابن قتیبہ کے ساتھ بہت دوستی ہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے، تمہارے خاص یہ ہیں، تو تم کوئی فتویٰ ان کے پاس لکھوا لو، کوئی فتویٰ ان کے پاس لکھوا لو کہ یہ جو بیعت ہوئی ہے بادشاہ کے بیٹے کے اوپر، اس کو جو خلیفہ بنایا گیا ہے. لیکن ابھی بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں، تو یہ بیعت صحیح نہیں ہے، اور تم خود کیا بن جاؤ، آگے آ جاؤ. ابن قتیبہ، یہ ابن احمد ابن طولون جو ہے نا، ابن قتیبہ کے پاس آئے کہ بادشاہ کے بیٹے کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے بیعت کی ہے لیکن کچھ لوگ خوش نہیں ہیں، تو کیا فتویٰ ہے؟
تو کہا کہ جو بیعت ایک مرتبہ ہو چکی ہے, لوگوں نے کسی کو اپنا امیر بنا دیا ہے, تو اب اس بیعت کو توڑی نہیں جا سکتی, اس بیعت کو ہم توڑ نہیں سکتے. ہاں پورا ملک اگر اس کے خلاف ہو جائے, پورا ملک, تو پھر بات الگ ہوگی. تو احمد ابن طولون کہنے لگا کہ آپ تو میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں, آپ تو میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. تو کہا کہ آپ کے خلاف نہیں ہے, میں شریعت کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا, جو شریعت ہے میں وہ بتاؤں گا. احمد ابن طولون کو اچھا نہیں لگا, اس نے کہا کہ میں پچھلے 18 سال سے آپ کو 1000 درہم دے رہا ہوں, میں پچھلے 18 سال سے 1000 درہم آپ کو دے رہا ہوں, 18000 درہم آپ مجھے واپس دے دیجیے. 18000 درہم, اس نے سوچا کہ مولوی ہے, آج دیا کل کھا گیا ہوگا. اس نے 18000 مانگے ہیں, وہ گھر گئے ہیں, وہ 18 سال کی جو دی ہوئی اس کی امانت تھی 18000 درہم, وہ ایک ایک تھیلی سیل کے ساتھ موجود تھی, انہوں نے اس کو کھولا بھی نہیں تھا اور کھول کر دیکھا بھی نہیں تھا, پوری کی پوری تھیلیاں 18000 اٹھا کر اس کو دے دی, کہا کہ یہ تیری امانت ہے. کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں تیرے پیسے سے بک جاؤں گا, میں شریعت کا سودا نہیں کر سکتا, میں کس کا سودا نہیں کر سکتا, شریعت کا سودا نہیں کر سکتا. تو آج بھی حق بولنے والے ظالم بادشاہ کے ساتھ موجود ہیں. بات واپس جہاں سے یہ ہوئی تھی وہاں حجاج کے متعلق, حجاج نے سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا صرف اس کو ظالم کہنے کی وجہ سے, ظالم کو ظالم کہنے کی وجہ سے بہت خون نکلا. لیکن مرنے سے پہلے سعید ابن جبیر نے کیا کہا کہ حجاج تو یاد رکھ, میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ تیرا آخری قتل ہوگا, یہ تیرا آخری ظلم ہوگا, آج کے بعد تو کسی پر ظلم نہیں کر پائے گا. کسی اللہ والے کی بد دعا سے بچنا چاہیے, اللہ والے کی بد دعا سے بچنا چاہیے, یہ انسان کو نہیں پوری نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے. کئی ایسے کئی واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بھائی کوئی نیک انسان ہے, مسجد میں ہے, محلے میں ہے, بستی میں ہے, شہر میں ہے, یا ہے کہ ملک میں ہے, آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے نا, مت کریے, مت کریے. آپ کے سلام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, آپ کے کلام کی آپ نہ بات کریں, اس کے ساتھ اس کو سلام بھی نہ کریں, کچھ نہ دیکھ کوئی پرواہ, لیکن اس کے خلاف اس کے پیچھے سازشیں کرنا, برائیاں کرنا, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, اور خصوصاً عالم کے معاملے میں تو بہت ہی بچنا چاہیے, چاہے وہ کتنا برا ہو. اس کے پاس علم ہے, وہ کل اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لے گا, کل اس کو احساس ہوا اس نے اپنے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر لیا, سیدھا کر لیا, پھنس کون جاؤ گے, بہت ہی بچنا چاہیے. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے, اور یہ بہت ہی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے, حضرت رحمتہ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ اگر میری بات پر یقین نہیں آتا تو قبر کھود کے دیکھ لو, اگر کسی نے کسی اللہ والے کو, کسی عالم کو ناحق بلا وجہ پریشان کیا ہے, موت کے بعد اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتے. یہ حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ اتنا کانفیڈنٹ کے ساتھ کہ اگر یقین نہیں آتا تو قبر کھود کے دیکھ, کہ کسی نے ایسا کام کیا ہو اس کا چہرہ قبلے کے اوپر باقی. سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ حجاج یہ تیرا آخری قتل ہے, تو آج کے بعد کسی کو قتل نہیں کر سکے گا, تو ظلم نہیں کر سکے گا. وہ انتقال کر گئے, اور اس کے 40 دن کے بعد حجاج کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے مرنے کے بعد حضرت سعید ابن جبیر کی بدعا ان کو ایسی لگی تھی, اس کو ایسی لگی تھی, علماء نے لکھا ہے کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی, اس کو کہا جاتا ہے زمہریری. اس کے پیٹ کے اندر سے ٹھنڈی نکلتی تھی, اس کو ایسی ٹھنڈی لگتی تھی, ایسی ٹھنڈی لگتی تھی, ایسی ٹھنڈی لگتی تھی کہ وہ چاہے کتنے کپڑے پہن لیں, یہاں تک لکھا ہے کہ وہ آگ انگیٹھی کو اپنے بدن سے لگا لیتا تھا, اس کی چمڑی جل جاتی تھی, لیکن اس کی ٹھنڈی ختم نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے ماہرین کو بلایا، حکما کو بلایا، وزیر تھا نا، کہاں اس کی پہچان نہیں ہوگی. وزرا آئے ہیں اور چیک کیا تو کہا انہوں نے رسی کے ساتھ کچھ گوشت کے ٹکڑے باندھے اور اس کے پیٹ کے اندر اتارے، گوشت کے ٹکڑے باندھ کر پیٹ کے اندر دیکھیں، تو اس کو جب گوشت کے ٹکڑوں کو نکالا ہے تو اس کے اندر سے گوشت کے ساتھ کیڑے نکلے، اور اتنے بدبودار کیڑے، اتنے بدبودار کیڑے کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو حکما کہتے تھے حجاج کو کہ حجاج یہ بیماری دنیاوی نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے. یہ دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہ کون سی بیماری ہے؟ آسمانی بیماری ہے. جب سارے علاج وہ کروا چکا، سارے علاج، کسی سے کچھ بن نہیں پڑا، کچھ نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، عاجز آ کر اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا کہ میرے لیے دعا کرے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آ کر فرمانے لگے کہ حجاج میں نے کہا تھا کہ سعید ابن جبیر کو پریشان مت کرنا، میں نے تجھے پہلے سے کہا تھا کہ سعید ابن جبیر کو مت چھیڑنا، آج تو دیکھ تیرا کیا حال ہو رہا ہے. اسی حالت میں مرا ہے، تڑپ تڑپ کے مرا ہے. بلکہ یہاں تک لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ اس نے مرنے کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کا نشان بھی ختم کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے قبر سے نکال لیں. تو پہلے تو ظلم ہی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی. حدیث یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بعض لوگ تمہارے اوپر ایسے مسلط کیے جائیں گے کہ ان کی بعض باتیں تم کو اچھی لگے گی، بعض کو تم ناپسند کرو گے. جو ان کی بری باتوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے گا وہ بری ہو گئے، کیونکہ بول تو نہیں سکتا، لڑ تو نہیں سکتا ان کے ساتھ، کم از کم اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے، بری ہو گئے. اور جو انکار کرے گا وہ محفوظ رہے گا، جس کے پاس ہمت ہوگی وہ جا کر فارورڈ آئے گا اور وہ بادشاہ کو انکار کرے گا کہ یہ بات غلط ہے، وہ محفوظ رہے گا آخرت کے عذاب سے، اس کی ذمہ داری. لیکن جو شخص ان کے کاموں میں خوش ہوا، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ بہت صحیح کام کر رہے ہیں، اور اس کی اتباع بھی کی جو غلط کام کر رہا ہے، تو کہا کہ وہ بچنے والا، اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ یعنی یہ بادشاہ ایسا ہو تو ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والوں سے جنگ نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کئی باتوں پر مجھے بھی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، استغفرک و اتوب الیک.